سنیچر 21 فروری کے سیربین کے ساتھ مہبارہ سفتر کا سلام. نئے امریکی وزیر دفاع نے کابل میں کہا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہم امریکی فوج کے انخلا پر نظر ثانی کے لیے تیار ہیں. تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکہ کے نئے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے 4 روز بعد پہلے غیر ملکی دورے پر افغانستان پہنچے ہیں. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے.
امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر افغانستان میں امریکہ کے سینئر فوجی کمانڈر سمیت افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے. ملاقات میں سن 2016 کے آخر تک افغانستان میں موجود 10,000 امریکی فوجی دستوں کی واپسی کا منصوبہ بھی زیر بحث آئے گا. مسٹر کارٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ خود افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کی دوبارہ شروع ہونے والی کارروائیوں نے ریپبلکنز کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ فوجیوں کی واپسی کے عمل میں تیزی نہ دکھائیں تاکہ عراق جیسی صورتحال سے بچا جا سکے, جہاں فوجیوں کی واپسی کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال دوبارہ خراب ہو گئی تھی.
پشاور کے آرمی پبلک سکول پر گزشتہ سال دسمبر میں طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور طالب علم انتقال کر گیا ہے. اسحاق امین نامی اس طالب علم کے سر اور چہرے پر شدت پسندوں نے گولیاں ماری تھیں, جس کے بعد سے اس کی حالت انتہائی نازک تھی. اسحاق امین کی ہلاکت کے بعد پشاور سانحے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 141 ہو گئی ہے. زندہ بچانے والے ایک اور طالب علم احمد نواز کا آج برطانیہ کے شہر برمنگھم کے ایک اسپتال میں آپریشن ہونے والا ہے. ان کے بازو میں شدید چوٹیں آئی تھیں. پشاور اسکول پر حملے کے متاثرہ بچوں کے والدین کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اکثر متاثرہ بچوں کو مناسب علاج کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سمیت صوبے کے وزیر اعلیٰ پر مبینہ غفلت کا مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. روس کے دارالحکومت ماسکو میں یوکرین میں بغاوت کو ایک سال مکمل ہونے پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اس بغاوت کے سبب یوکرین کے روس نواز سابق صدر وکٹر یانکوویچ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا. تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
روسی ٹیلی ویژن پہ دکھائی جانے والی تصاویر میں بڑی تعداد میں لوگ روسی جھنڈے, صدر پوٹن کی تصاویر اور بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, جن پر لکھا ہے کہ ہم نہیں بھولیں گے. واضح رہے کہ ماسکو حکام اس بغاوت کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقتدار پر غیر آئینی قبضہ قرار دیتے ہیں. آج نکالی جانے والی ریلی میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 افراد نے شرکت کی ہے. دوسری جانب آج صبح باغیوں کے گھر سمجھے جانے والے یوکرین کے مشرقی شہر دونیتسک میں شیلنگ کی آوازیں سنی گئیں. یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل ہی یوکرین کے بحران کے خاتمے کے لیے یوکرین, روس, جرمنی اور فرانس میں معاہدہ طے پایا تھا, جس کے مطابق جنگ بندی کا اطلاق 15 فروری سے ہوا تھا.
یمن کے سابق صدر عبد ربا منصور ہادی دارالحکومت صنعاء میں اپنے گھر سے فرار ہو گئے ہیں. وہ پچھلے ماہ حوثی باغیوں کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے اپنے گھر میں نظر بند تھے. اطلاعات ہیں کہ مسٹر ہادی عدن شہر کی جانب گئے ہیں, جہاں ان کے حمایتیوں نے شیعہ حوثی تحریک کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. یونان کی حکومت نے ملک میں اقتصادی اصلاحات کی ایک فہرست کام کرنا شروع کر دیا ہے, جو اسے پیر تک یورپی یونین اور عالمی مالیاتی ادارے کو فراہم کرنا ہوگی. کل ہی یورو زون میں شامل ممالک کے وزرائے خزانہ نے ایک طویل اجلاس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ یونان کو اس کے بین الاقوامی بیل آؤٹ پر 4 مہینے کی مشروط توسیع دی جائے. معاہدے میں توسیع کے لیے یونان کو اقتصادی اصلاحات سے متعلق فہرست یورپی یونین اور عالمی مالیاتی ادارے کو پیش کرنا ہوگی, جو اس کا جائزہ لیں گے. وینزویلا کے شہر کراکس کے جمعرات کو زیر حراست لیے گئے میئر کو زیر التوا مقدمے کی سماعت کے لیے فوجی قید خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے. انٹونیو لیڈسما پر حکومت گرانی کی سازش کا الزام ہے. ان کے سینکڑوں حامیوں نے دارالحکومت کراکس میں احتجاج کیا ہے. ان مظاہرین نے حکومت کے اقدام کو شہر کے میئر کا اغوا قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں درجنوں نوجوان لڑکے, جن میں سے بعض کی عمریں صرف 13 برس ہیں, کو اغوا کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے کم از کم 89 ایسے لڑکوں کو گھر گھر تلاشی کے بعد پکڑ لیا ہے, جن کی عمریں 12 سال سے زیادہ تھیں. ان میں سے بعض بچوں کو امتحان کے دوران اغوا کیا گیا. ادارے کے مطابق یہ واقعہ سوڈان کی ریاست ملاکا کے ایک کیمپ میں پیش آیا, جہاں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد نے پناہ لے رکھی ہے. تنازع میں شامل فریقین پر الزام ہے کہ وہ اس لڑائی میں بچوں کو سپاہیوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ سمندر کے راستے اٹلی میں داخل ہونے والے مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ یورپی حکومتوں کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد سے لڑنے پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے پناہ گزینوں کی آبادگاری کے پروگرام متعارف کروانے چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق بحیرہ روم کے خراب موسم کے سبب صرف جنوری اور فروری میں سمندر سے 40,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ابھی ایک فیچر شائع ہوا ہے جس کا موضوع ہے کہ پریزنٹرز اپنے سر ڈھانپیں اور عبایا پہنیں۔ یہ ہدایات ملی ہیں سعودی عرب میں۔ جو بھی تفصیل ہے وہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ ہماری شہ سرخی بھی یہی ہے کہ افغانستان سے انخلا کا منصوبہ اگلے ماہ واضح ہو جائے گا، اور یہی ہم آگے اس کا ذکر کرنے والے ہیں کہ نئے امریکی وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکی فوج کے انخلا پر ہم نظر ثانی کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ نیٹو فوج گزشتہ برس دسمبر میں افغانستان سے واپس جا چکی ہے، تاہم امریکی فوجی دستے اب بھی تربیت اور معاونت کے لیے افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان میں امن کے نئے امکانات پر بات کریں گے آگے چل کر، مگر پہلے یہ کہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر دفاع ایش کارٹر آج اچانک افغانستان کے دورے پر کابل پہنچے اور افغان صدر اشرف غنی سمیت دیگر افغان حکام اور افغانستان میں مقیم اپنے فوجی کمانڈروں سے انہوں نے بات چیت کی۔ ان کے دورے کی تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور کی رپورٹ۔
امریکہ کے نئے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک نئے مشن کے تحت افغانستان کی پوری طرح حمایت جاری رکھے گی۔ کابل میں افغان صدر محمد اشرف غنی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی پروگرس بہتر ہوئی ہے اور امریکی فورسز اس حوالے سے افغان حکومت کی مدد جاری رکھے گی۔ اشٹن کارٹر، امریکی وزیر دفاع:
I wanted also to come here at this time to make clear that while US and coalition
اس وقت افغانستان آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح کروں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افواج ایک نئے مشن کے تحت یہاں ہیں، اور اس مشن کے تحت افغانستان کے ساتھ مدد کرنے کا ہمارا عزم وہی پرانا عزم ہے۔ افغان فورسز کی پیش رفت اور ترقی بہتر ہوئی ہے، اور میں نے افغان صدر اور چیف ایگزیکٹو کو بتایا کہ امریکہ اور اتحادی افواج افغان فورسز کے پروگرس کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فی الحال افغانستان میں 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں، تاہم افغان صدر اور کچھ امریکی حکام غیر رسمی طور پر کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فورسز کی مکمل انخلا کے حوالے سے ایک بار پھر تجدید نظر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان صدر کے دورے امریکہ کے دوران صدر اشرف غنی اور صدر اوباما کے درمیان بات چیت میں ایک اہم مسئلہ جس پر بحث ہوگی افغانستان میں امریکی فورسز کے قیام کا مسئلہ ہوگا، اور اس پر بھی بات ہوگی کہ کتنے امریکی فورسز افغانستان میں رہیں۔ افغان صدر محمد اشرف غنی نے اس موقع پر کہا کہ افغان امن مذاکرات کے لیے حالات اب بہت سازگار ہو چکی ہے۔
The grounds for peace have never been better in the last 36 years.
صدر اشرف غنی کہہ رہے تھے گزشتہ 36 سالوں میں امن مذاکرات کے لیے حالات ایسے سازگار نہیں تھے۔ ہماری اپروچ مثبت اور مفید ہے، ہم امیدوار ہیں، ڈائریکشن مثبت ہے، لیکن ہم وقت سے پہلے اعلان نہیں کریں گے۔ افغان حکومت بہت پر امید ہے کہ پاکستان کی مدد سے افغانستان میں قیام امن ممکن ہے، اور ان امیدوں کو اس وقت مزید تقویت ملی کہ حال ہی میں پاکستانی افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دورے کابل کے بعد افغان حکومت نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے متعهد ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی کوششیں چند ہفتوں میں واضح ہو جائے گی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ صدر غنی یہ سمجھتے ہیں اور پر یقین ہیں کہ پاکستان کی مدد سے افغانستان میں امن ممکن ہے، تو اسی پر ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے، اور یہ کہ اب نئی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی ریاست بھی اعلان کر چکی ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی، جو افغانستان اور پاکستان میں سیکیورٹی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور برطانیہ میں سیکیورٹی معاملات پر کتاب کے مصنف بھی ہیں، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اب جو منظر نامہ ہے اس وقت کہ افغانستان سے نیٹو افواج نکل چکی، پاکستان میں قبائلی علاقوں میں آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے، اور دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے گفت و شنید کا سلسلہ بھی شروع ہے، تو اب اس صورت میں پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے اور افغانستان میں امن کے کیا امکانات ہیں؟
افغانستان میں امریکہ اور پاکستان دونوں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ استحکام ہو، ساری قوتیں جو ہے چاہے طالبان ہو، افغان مخالفین ہو، پولیٹیشن ہو، متحد ہو جائے تاکہ اس خطرے کا مقابلہ مؤثر طریقے سے کر سکے، کیونکہ روس افغانستان کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان میں ابھی بھی روس کے اثر رسوخ بہت زیادہ ہے، بہت سارے سیاستدان اور بہت سارے سابقہ کمانڈر کے رابطے ہیں روس کے ساتھ، اس لیے امریکہ چاہتے ہیں کہ افغانستان مستحکم ہو، تب جا کر وہ یوکرین اور مڈل ایسٹ میں روسی اثر رسوخ کا مقابلہ کر سکیں گے۔
تو یہ جو صدر غنی نے کہا ہے کہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کس کا کیا مطلب ہے؟
ایک تو آئی ایس یعنی داعش تنظیم نے بڑے اسٹرانگ نیٹ ورک افغانستان میں قائم کیے ہیں، اور دوسری طرف افغانستان میں بڑی شدید لڑائی جاری ہے۔ ایک طرف تو غنی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جب مشرف صاحب نے پچھلے ہفتے گارڈین کو انٹرویو دیا، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آئی ایس آئی کرزئی صاحب کے خلاف دہشت گرد افغانستان بھیجتے تھے تاکہ ان کی حکومت کو ہم غیر مستحکم کر سکے، کیونکہ وہ ہندوستان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا تھا۔ تو غنی کا مطلب یہ بھی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔
موسیٰ خان جلال زئی صاحب، دوسری جانب صدر غنی یہ بھی کہتے ہیں کہ امن کے لیے حالات جیسے اس وقت سازگار ہیں 36 سال میں ایسے نہیں تھے، تو کیا اب اس صورت میں کسی امن کی امید رکھی جائے؟ خاص طور پر دوحہ میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو اس تناظر میں امن کے کیا امکانات نظر آتے ہیں؟
میرے خیال میں امن کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کے جو فائٹرز تھے، جو ہزاروں لوگ تھے، وہ سارے داعش تنظیم میں شامل ہو گئی ہے اور ابھی بھی مسلسل ہو رہی ہے۔ اب وہ 4-5 جو پرانے لیڈر طالبان کے اگر رہ گئے ہیں، اگر اشرف غنی صاحب کابینٹ میں ان کو 2-3 وزارتیں دیتے ہیں، تو اس سے افغانستان کے امن نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ جو لڑنے والے جو پاور تھے یا جو لوگ تھے، وہ داعش کے ساتھ مل کر وہ افغان فوج کے خلاف لڑیں گے، اور نہ تو وہ پاکستان روک سکتے ہیں اور نہ افغانستان روک سکتے ہیں۔
مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کچھ طالبان کو سیاسی عمل میں شامل کر بھی لیا جائے، تب بھی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے؟
بہتر اسی نہیں ہو سکتی کہ ان طالبان کا امن میں کوئی کردار ہے نہیں ہے، اور وہ ان ایکٹیو لوگ ہیں، وہ ایکٹیو ہے نہیں ہے، کوئی دوحہ میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایکٹیو فورس ہے، وہ داعش تنظیم کے ساتھ مل کر وہ افغانستان کے خلاف لڑیں گے، اور اشرف غنی کے جو خدشات ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہی ہے، اس طرح بھی اشارہ ہے۔
تو پھر یہ جو ایکٹیو طالبان ہیں، ان سے کیسے گفتگو آگے بڑھائی جا سکتی ہے؟
ان کے ساتھ ان کے روابط تو ہے، کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اسلحہ رکھے اور امن کے افغانستان کی امن جو پروسیس ہے اس کے ساتھ، مگر وہ نہیں مانتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہتھیار رکھ بھی لیں گے تو تب آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو لہٰذا ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لڑتے رہیں جب تک ہم اپنے مقصد پورے نہیں کر لیتے ہیں۔
وہ مقصد کیا ہے؟
وہ تو چاہتے ہیں کہ شرعی حکومت ہو، شرعی نظام ہو، اور ہم اس خاص کے لیے لڑ رہے ہیں، اور مذہب کے اسی وہ استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ طاقتیں جو ہیں اور کچھ ملک ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کو اسلحہ بھی مل رہے ہیں، تنخواہ بھی مل رہی ہے، تو ان کو جنگ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ بند کرے، افغان حکومت ان کو روزگار تو نہیں دے سکتے۔
تو اب ان لوگوں کو تنخواہیں، اسلحہ وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے؟
کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ ایران ان کی مدد کر رہے ہیں، ہتھیار بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ ایسی خبریں بھی ہے کہ ہندوستان جو بھی انویسٹمنٹ کچھ لیڈرز اور کمانڈر کے ساتھ ان کی رابطے بھی ہیں اور ان کو اسلحہ بھی دے رہی ہے. اور بھی بہت سارے نیٹ ورکس ہیں جو دبئی میں اور عرب ممالک میں سعودی عرب میں جو ان کو حوصلہ تو نہیں دے سکتے البتہ پیسے دے رہے.
اس سب صورتحال میں پاکستان کس طرح سے مدد کر سکتا ہے اور امریکہ اور افغانستان خصوصاً پاکستان سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟
دیکھیں افغانستان کی حکومت چاہتے ہیں کہ پاکستان سنجیدگی سے ان کی مدد کرے اور کر بھی سکتے ہیں, مگر افغانستان کے اندر 90% لوگ ابھی بھی جو ہے سیاستدان ہو یا مثلا ملٹری کمانڈرز ہو پاکستان پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ مشرف صاحب نے کہا کہ ہم نے کرزئی صاحب کے دور میں طالبان دہشت گردوں کو بھیج دیا تاکہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو اور کرزئی کو غیر مستحکم کر سکے, اور یہی آئی ایس آئی آج افغان حکومت کی مدد کر رہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کل تک جو ہے دہشت گردوں کو ہتھیار دے کر کرزئی حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور آج ان سے ہتھیار لے کر غنی حکومت کے ساتھ ان کو ایک میز سے بٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
لیکن مشرف صاحب کا تو اب کوئی کردار نہیں ہے, اب تو اصل جو تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اصل کرتا دھرتا ہیں وہ تو جنرل راحیل شریف ہی ہیں نا, جو فوج کے سربراہ ہیں. وہ کئی مرتبہ افغانستان خود جا چکے ہیں, ون ٹو ون ملاقات ہو چکی ہے. تو کیا جنرل مشرف کے کہنے سے یہ جو اعتماد کی فضا بحال ہو رہی تھی یہ بگڑ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
بگڑ اس لیے سکتے ہیں کہ مشرف صاحب نے بڑے اہم راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ وہ اپنے دور حکومت میں
نہیں. مگر یہ تو جلال زئی صاحب یہ کوئی راز نہیں تھا, اس کا تذکرہ تو بہت کھلے عام ہوتا رہا ہے, لیکن اب تو پچھلے ایک سال میں حالات کچھ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو اخبارات کے حد تک یہ بیانات محدود تھے کہ پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہے, افغانستان یہ الزام لگاتے تھے کہ پاکستان دہشت گرد بھیج رہی ہے, مگر مشرف صاحب 10 سال تک مسلسل وار آن ٹیرر کا حصہ رہی ہے. ان کی زبانی سے یہ بات یا یہ راز افشا ہونا اس نے افغانستان کے اندر بہت اثر کیا ہے لوگوں کے ذہن پر. دیکھیں پاکستان کے اندر آپریشن تو کر رہے ہیں طالبان کے خلاف, مگر ابھی تک کوئی گڈ طالبان جو ہے اریسٹ نہیں ہوا ہے, کسی گڈ طالبان کو انہوں نے سزا نہیں دی ہے, کسی گڈ طالبان کو انہوں نے پھانسی نہیں دیا ہے, نہ میڈیا میں کوئی یہ بات آئی ہے کہ اہم ترین کمانڈر افغان طالبان کا یہ اریسٹ ہوا ہے.
سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی, جو امن کے امکانات کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور فوجی اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ وہ افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے ہر ممکن کام کرے گی, اور یہ باور بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان پر اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے, لیکن کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس مسئلے کے ہر فریق کی مدد کر سکے اور اس پر اعتماد بھی کیا جائے؟ یہ سوال ہم نے تجزیہ کار عقیل یوسف زئی سے پوچھا, جو افغان اور پاکستان طالبات کے بارے میں کتاب کے مصنف ہیں اور امن کوششوں پر ان کی قریبی نگاہ ہے.
حامد کرزئی صاحب کے دور میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت کشیدہ تھے, اسی طریقے سے افغانستان اور امریکہ کے تعلقات بھی بڑے کشیدہ تھے, اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ان کا جو آخری سال تھا وہ بالکل غیر فعال حکومت تھی, ان کی غیر فعال پریزیڈنٹ تھے وہ. اسی تجربے کو میرے خیال میں جو موجودہ قیادت ہے عبداللہ اور اشرف غنی صاحب, انہوں نے ذہن میں رکھا ہے, اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فورسز پر انحصار کرنے کی بجائے پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا, رشیا اور چائنا کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ اشرف غنی صاحب ابھی تک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انڈیا کو انہوں نے اگنور کیا ہے, وہ پاکستان آئے, جی ایچ کیو میں گئے, وہاں پر پھول چڑھائے, اور اس کے بعد جس طریقے سے یہاں پر ان کو ویلکم کیا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو انڈین اور امریکن انفلوئنس کا ایک خوف ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, ایک تو انہوں نے اس خوف کو کافی حد تک کم کیا ہے اور دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو خدشات ہے امریکن پالیسی کے حوالے سے یا ایک ٹول کے طور پر جو ملٹنسی کو پاکستان سپورٹ کرتا رہے, میرے خیال میں امریکن اور پاکستان کے درمیان بھی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور کوآپریشن کا سلسلہ چل نکلا ہے. تو میرے خیال میں اب ایک نئی سب بندی ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے کردار کو یا محدود کرے یا پازیٹیو کرے, مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طالبان پر ان کا انفلوئنس کتنا ہے, تو میرے خیال میں جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ طالبان پاکستان کی بات مانتے ہیں, میرے خیال میں یہ حقیقت پر مبنی ایک تصور نہیں ہے.
طالبان پہ پاکستان کا کوئی اب زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
بالکل, طالبان اس سے پہلے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی لوگوں پر انڈیا میں یا کشمیر میں یا افغانستان میں انویسٹمنٹ کی, بعد میں بوجوہ وہ لوگ پاکستان کے خلاف ہو گئے. افغان مجاہدین بھی پاکستان سے نالات حزب اسلامی پر سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کی, پھر وہ ایران کی طرف چلے گئے گلبدین حکمت یار صاحب. اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ مشرف نے جو پالیسی چلائی تھی بعد میں کیانی نے اس کو جاری رکھا, تو اس میں ڈبل گیم کا جو ایک سلسلہ تھا, اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی اور افغان طالبان کے خلاف جو کارروائی ہوئی, اس کے بعد یہ کہنا کہ پاکستان کا وہی انفلوئنس ہے وہی رول ہے یہ غلط ہوگا, اور جو ایک رومانس تھا افغان طالبان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان وہ بالکل ختم ہو چکا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت امن کوششیں ہو رہی ہیں, دوحا میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکتا؟
بالکل, توقع تو یہ کی جا رہی ہے, اور ابھی جو ہمارے ہائی لیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ گئے تھے افغانستان میں, ان کے بارے میں جو رپورٹس آئی ہے مصدقہ, وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ان کو یہ بتا دیا افغان قیادت کو کہ آپ بتائیں گے کہ ہم نے کیا سپورٹ دینا ہے, ہم اپنے طور پر اپنا کوئی کردار متعین نہیں کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر جا کر آپ نے اس ایونٹ پر ہمیں سپورٹ کرنا ہے, تو جب آپ بتائیں گے تو ہم اپنا ایک رول سامنے لے کر آئیں گے. اور یہی بات میرے خیال میں پاکستان نے جو امریکن آفیسرز ہیں ان کو بھی کنوے کی ہے کہ ہم جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی تھی افغانستان میں, اب وہ ہماری نہیں رہی, اور ہم ایک آزاد اور خود مختار افغانستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کا اور عوام کا ملٹنسی کے حوالے سے اور افغان پالیسی کی وجہ سے پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا, اور پاکستان رپورٹ نہیں کر سکتا کہ اس پالیسی کو جاری رکھے.
جواب میں پھر پاکستان کیا چاہے گا افغانستان سے, کیونکہ پاکستان بہت کھلے بندوں کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں کچھ دہشت گرد حملے ایسے ہوئے ہیں جن میں افغانستان سے ہدایات ملی ہیں, اور ملا فضل اللہ کے بارے میں تو بہت کھل کر کہا جا چکا ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں. افغانستان پھر اب کیا کر سکتا ہے, اور امریکی فورسز جو بھی وہاں موجود ہیں؟
تین نقطے ہیں جو کہ پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکنز سے یہ مطالبہ کہ وہ سپورٹ پروگرام میں یا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت کولیشن سپورٹ پروجیکٹ یا پروگرام جو ہے اس میں پاکستان کے شیئر کو یقینی بنا, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ امریکہ نے اس پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے, اور چند اور شرائط کے سامنے وہ $1 بلین کا سالانہ جو امداد آ رہا ہے وہ جاری رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو ان کو خوف ہے انڈین انفلوئنس ان افغانستان کہ اس کی یہ روکتھام کریں گے, اور افغانستان کی سرزمین انڈیا کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور چند کارروائیاں اس زمین میں ہوئی بھی ہے. میرے خیال میں افغانستان کی حکومت اور امریکن فورسز اس بات پر کنوینس ہو گئی ہے کہ یہاں پر پاکستان کسی نہ کسی حد تک حقانی نیٹ ورک گڈ اور بیڈ طالبان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, اور اس کے جواب میں ان لوگوں نے وہاں پر جو بارڈرنگ پروینسز ہے وہاں پر چند کارروائیاں بھی کی ہے, اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ مولوی فضل اللہ کو یا ہلاک کیا جائے یا گرفتار کیا جائے. تو میرے خیال میں کوآرڈینیشن ایک بنی ہے, اور پاکستان کو جو کچھ چاہیے تھا وہ کسی اور شکل میں پاکستان کو ملے گا, اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان پر یا پاکستانی طالبان پر پاکستان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے, اور کسی نہ کسی حد تک جو اسٹریٹجک ڈپ کی پالیسی تھی اس کو ہم ختم ہوتے یا کم ہوتے دیکھ رہے ہیں.
تجزیہ کار عقیل یوسف زہی, افغانستان میں امن کی کوششوں میں پاکستان کیا کر سکتا ہے, اس پر ہم نے بات کی. ادھر پاکستان کے صوبہ سندھ کے سیکرٹری داخلہ نے کہا ہے کہ سندھ میں موجود 27 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا, اور سندھ میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے تحت علیحدہ تھانے اور قید خانہ بنایا جائے گا. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
صوبائی اپیکس کمیٹی کی سب کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں محکمہ داخلہ کے سیکرٹری عبد الکبیر قاضی کی صدارت میں ہوا. اپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانے کے لیے صوبائی سطح پر قائم کی گئی ہے. سب کمیٹی کے اجلاس کے بعد سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ صوبے میں 27 لاکھ افغانی مہاجر موجود ہیں جنہیں اسی سال ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ افغان مہاجرین کے کیمپ شہروں سے باہر منتقل بھی کیے جائیں گے. سیکرٹری داخلہ نے کمیٹی میں زیر بحث آنے والے معاملات پر کیے گئے فیصلوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بتایا.
کوئی مدرسہ کوئی مسجد این او سی کے بغیر نہیں بن سکتا. اگر کوئی بن رہا ہے تو ہم نے سارے ڈپٹی کمشنرز کو سارے کمشنرز کو آج کے فیصلے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کی فوراً رپورٹ کریں اور ان کو ہم نہیں بننے دیں گے, لیکن اس کا جو باقاعدہ میکانزم ہے وہ اس قانون کی صورت میں آ رہا ہے جو ہم نیکسٹ ویک میں جس کا ڈرافٹ ہم دے دیں گے. تو دو تھانے کراچی میں آلریڈی ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفائی کر دیے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم پر, اور دو مزید تھانے ایک حیدرآباد میں اور سکھر میں, وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ تھانے ہوں گے کاؤنٹر ٹیررزم کے افینسز کے لیے جو ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اگلے نیکسٹ ویک میں ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ان کے قیدی ہوں گے ان کے لیے جو جیل ہے وہ جیل بھی علیحدہ ہوگی, وہ یہ عام قیدیوں باقی جو جیل ہیں ان میں نہیں جائیں گے.
گزشتہ بدھ کے روز حیدرآباد میں ڈی آئی جی پولیس ثناء اللہ عباسی کا کہنا تھا,
ایک تو آئی ڈی پیز ہیں, دوسرے افغان ریفیوجیز ہیں, تیسرے ایلینز ہیں یا فارینرز ہیں. تو یہ تین کیٹیگری جتنی بھی ہیں نا, وہ ہم نے ڈسٹنگوش کرنی ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کچھ پہ تو لا اپلائی ہوتا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا. تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ اس پر کوئی لیجسلیشن بھی کرے. تو یہ جو باقی تو نیشنل ایکشن پلان میں اور چیزیں ہیں, یہ لیجسلیشن ہے, دوسرے اداروں کا کام ہے.
افغانیوں کی بہت بڑی تعداد نے پاکستان کے قومی شناختی کارڈ بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. علی حسن, حیدرآباد, سندھ.
نئے امریکی وزیر دفاع کے افغانستان کے دورے کے تناظر میں ہم نے افغانستان میں امن کوششوں میں پاکستان کے کردار پر تفصیلی بات کی ہے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں, اور ہماری اس وقت شہ سرخی بھی یہی ہے کہ افغانستان سے انخلا کا منصوبہ اگلے ماہ واضح ہو جائے گا. سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر.
کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں پاکستان ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا, اور اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 310 رنز بنائے, جس میں سیمنز اور دنیش رامدین کی نف سینچریوں کے ساتھ ساتھ آندرے رسل کے جارحانہ 42 رنز بھی شامل ہیں, جو انہوں نے صرف 13 گیندوں پر 4 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے بنائے. 311 رنز کے جواب میں پاکستان ٹیم کے 4 کھلاڑی صرف 1 رنز کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے, اور یہ ایک روزہ میچوں کی تاریخ میں کسی بھی ٹیم کا بدترین آغاز تھا. ناصر جمشید, حارث سہیل اور یونس خان صفر, جبکہ احمد شہزاد صرف 1 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. پاکستان کی جانب سے عمر اکمل اور صہیب مقصود نے نصف سینچریاں بنائی, لیکن وہ بھی پاکستان ٹیم کے کام نہ آ سکیں, اور اس طرح پوری ٹیم صرف 160 کے مجموعی سکور پر ڈھیر ہو گئی. میچ کے بعد کپتان مصباح الحق سے پوچھا گیا کہ پہلے بھارت اور اب ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کے بعد اگلے میچوں میں ٹیم سے کس طرح کی توقع رکھی جا سکتی ہے.
ہوپ ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیں بھی ہے, کلک کرنے کی بات ہے. میرے خیال میں اچھی سوچ کے ساتھ جائیں گے تو ہی ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, ورنہ اگر ہم پہلے ہی یہ سوچ لیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تو کچھ نہیں ہونے والا.
مصباح الحق سے سوال تھا کہ کیا آپ کو پانچویں ریگولر بالر کی کمی محسوس نہیں ہو رہی.
چاہے آپ 7 بالر کھلا لیں, پھر بھی آپ کے سارے بالرز کو اچھی بولنگ کرنی پڑے گی. جو مین آپ کے 4 بالرز ہیں ان کو کرنا پڑے گا, اور اسی طرح بیٹنگ میں بھی ہے. آپ کا جو ٹاپ آرڈر کی جو بیٹنگ ہے, 5 یا 4 بیٹس مین ہے, اس میں سے جب تک کوئی 2 رنز نہیں کریں گے بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے.
دوسری جانب پول اے سے آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والا میچ بارش کی نظر ہو گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پروگرام میں آگے کیا آنے کو ہے. ہماری bbcurdu.com پر ایک خبر ہے کہ شام جانے والی برطانوی لڑکیاں شدید خطرے میں ہیں. یہ بات کہی ہے لندن پولیس کے ایک اہلکار نے. پروگرام میں آگے یہ خبر آنے کو ہے. سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ. شمائلہ خان.
امریکہ کے نئے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے افغانستان پہنچے ہیں. پاکستان کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر گزشتہ سال دسمبر میں طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور طالب علم انتقال کر گیا ہے. روس کے دارالحکومت ماسکو میں آج یوکرین میں بغاوت کو ایک سال مکمل ہونے پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے معاملے میں پاگل پن اور ڈٹائی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے جس سے یورپ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا ہے. یمن کے نظر بند سابق صدر منصور ہادی اقتدار پر حوثی باغیوں کے قبضے کے ایک ماہ بعد دارالحکومت صنعاء میں اپنے گھر سے فرار ہو گئے ہیں. اور افغانستان میں ایک بینک کے عملے میں شامل 3 افراد بینک سے $14,00,000 لوٹ کر سرحد پار پاکستان فرار ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. ہماری اگلی خبر نہ پہلے آپ خبر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ سن چکے ہیں بلکہ خود دیکھ بھی چکے ہیں کہ کرکٹ کے عالمی کپ میں گروپ بی کے اہم میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 150 رنز کے بڑے فرق سے شکست دے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. ٹورنامنٹ میں پاکستان کی لگاتار دوسری اور ورلڈ کپ مقابلوں میں رنز کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی شکست ہے اور اب اس کے لیے کوارٹر فائنل مرحلے تک رسائی کا عمل بھی مشکل تر ہو گیا ہے. ہم نے کرائسٹ چرچ میں موجود اپنے ساتھی عبدالرشید شکور سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ پاکستان کی ٹیم آخر کیوں ہاری اور وہ بھی اتنے بڑے فرق سے.
بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ ایک مرتبہ پھر دھوکہ دے گئی. پاکستان کے بالرز وکٹیں نہیں لے پا رہے ہیں, اس میں وہ ناکام رہ رہے ہیں.
ہمیں تو لگ رہا ہے شکور کہ نہ صرف بیٹنگ بلکہ پاکستان کی بالنگ اور پاکستان کی فیلڈنگ بھی کافی مایوس کن ہے.
بالکل, آج جو میچ ہوا ہے اس میں پاکستان نے 4 کیچز ڈراپ کیے اور ویسٹ انڈیز نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور رہی صحیح کسر جو تھی وہ آخری اوورز میں پاکستان کے بالرز نے پوری کر دی کہ آخری 5 اوورز میں 79 رنز انہوں نے دے ڈالے. جب بیٹنگ آئی تو بیٹنگ آپ کے سامنے ہے کہ 1 رن پر 4 آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد میچ میں کچھ بھی نہیں بچا.
بالکل اسی وکٹ پہ جہاں ایک ٹیم اتنا اسکور کر کے گئی ہے, جب پاکستان کی ٹیم آئی تو وہ بالکل ہی گرتے چلے گئے.
یہ غیر ذمہ داری تھی اور کسی بھی مرحلے پر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ذمہ داری سے کھیلیں گے. یکے بعد دیگرے جب وکٹیں گری ہیں تو اس کے بعد پھر تو ہاتھ پیر پھول چکے تھے. شعیب مقصود اور عمر اکمل نے جس طرح بیٹنگ کی وہ لگ رہا تھا کہ وہ صرف اپنے لیے کھیل رہے ہیں. نصف سینچریاں بنائی اور آؤٹ ہو کر چل دی ہے.
عبدالرشید شکور, جو سلیکشن کے معاملات ہیں کیا وہ کسی طرح سے اثر انداز نظر آتے ہیں؟ ٹیم کھیل نہیں پا رہی یا کھیلنا نہیں چاہ رہی؟
بالکل یہی بات ہے. پاکستان کے اندر سلیکشن کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سلیکشن کمیٹیز کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. اس کی مثال یونس خان ہیں. جب انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بہت شاندار پرفارمنس دی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا یونس خان کو ون ڈے ٹیم میں بھی ہونا چاہیے اور انہیں سلیکٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے چیف سلیکٹر معین خان یہ کہہ چکے تھے کہ یونس خان ہمارے ورلڈ کپ کے پلان کا حصہ نہیں ہے. تو یونس خان کا میڈیا میں آنا اور شدید رد عمل ظاہر کرنا وجہ بنا ان کے ٹیم میں آنے پہ. اور آپ سب کے سامنے ہے کہ اس ورلڈ کپ ٹور پہ 8 میچوں میں ان کے صرف 78 رنز ہیں اور ان کا ہائیسٹ اسکور 25 رنز ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک سلیکشن کے جو معاملات ہوتے ہیں چیف سلیکٹر یا سلیکشن کمیٹی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہتے اور پھر اس طرح کی صورتحال کا ٹیم کو سامنا کرنا پڑتا ہے.
اور شکور, کیا لگ رہا ہے آپ کو, ٹیم پوری طرح مجتمع ہو کر کھیل رہی ہے؟
ٹیم کو ورلڈ کپ کا پہلا ہی میچ بھارت سے کھیلنا پڑا ایک ٹف اپوننٹ کے سامنے, لیکن اس سے بھی بہت بری پرفارمنس پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے سامنے رہی ہے. اب 4 میچز ہیں, پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کوارٹر فائنل تک وہ رسائی حاصل کرے. پاکستان ٹیم کی جو موجودہ کارکردگی ہے اس میں تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کہیں زمبابوے اور آئرلینڈ سے بھی نہ ہار جائے.
کرائسٹ چرچ سے یہ تھے عبدالرشید شکور, جو وہاں ان میچوں کی کوریج کے لیے خصوصی طور پر بھیجے گئے ہیں. اور سامعین, آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری بی بی سی اردو .com پر اس وقت خبر لگی ہوئی ہے کہ کوچ سب کچھ سکھا رہے ہیں, کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینی ہوگی. یہ کہا ہے کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے میچ اس بری طرح ہارنے کے بعد. اور آئیے اب ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کی صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی سے اغوا ہونے والے سکھ تاجر کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. سکھ تاجر کی بازیابی کے لیے کارروائی کے دوران ایک قبائلی شخص ہلاک اور ایک زخمی بھی ہوا ہے. اور صوبے کے ضلع جعفر آباد میں ایک ریل گاڑی کو پھر بم حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے محمد قاسم.
سکھ تاجر منیش سنگھ کی بازیابی افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ضلع چاغی کے علاقے امری سے عمل میں آئی. منیش سنگھ کو 1.5 ماہ قبل چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین سے اغوا کیا گیا تھا. اغوا کاروں نے اس کی بازیابی کے لیے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا تھا. سکھ تاجر کے اغوا کے خلاف مقامی تاجروں اور سیاسی جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا. کمشنر کوئٹہ ڈویژن قمبر دشتی نے بی بی سی کو بتایا کہ مغوی تاجر کے آمری میں رکھے جانے کی اطلاع پر قبائلی افراد اور لیویز فورس کے اہلکاروں نے اس کی بازیابی کے لیے آج کارروائی کی. ہواکاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک قبائلی شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا. کمشنر کا کہنا تھا کہ ملزمان تاجر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ ہواکاروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. ادھر ضلع جعفرآباد کے علاقے ڈمبولی میں ریلوے لائن پر بم دھماکے کے باعث لاہور سے کوئٹہ آنے والی نواب بگٹی ایکسپریس کی دو بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں. مقامی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے ریلوے ٹریک کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا. دھماک خیز مواد اس وقت پٹ گیا جب ریل گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی. دھماکے کے باعث مال بردار بوگی سمیت دو بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں. چونکہ مال بردار بوگی دھماکے کی زد میں آ گئی جس کے باعث مسافروں کو نقصان نہیں پہنچا. ریلوے ٹریک پر دھماکے کے باعث کوئٹہ اور دوسرے شہروں کے درمیان ٹرین سروس معطل ہو گئی. اس بم حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے اور اسے ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز کی مبینہ آپریشن کا رد عمل قرار دیا. وہاں کولو ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر کے قریب زوردار دھماکہ ہوا. اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دھماکے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. دوسری جانب کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ نے پنجگور کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
برطانوی پولیس نے مشرقی لندن سے تعلق رکھنے والی ان تین لڑکیوں کی سلامتی کے بارے میں شدید خدشات ظاہر کیے ہیں جو پولیس کے خیال میں شام میں دولت اسلامیہ کا حصہ بننے کے لیے ترکی کے راستے وہاں پہنچی ہیں. برطانوی پولیس نے ان کی تلاش کے لیے ہنگامی اپیل بھی جاری کی ہے تاکہ ان سے رابطہ کر کے انہیں باحفاظت اپنے گھروں تک پہنچایا جا سکے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
15 سالہ شمیمہ بیگم، 16 سالہ قدیزہ سلطانہ اور ان کی ایک 15 سالہ ساتھی منگل کو لندن سے ترکی روانہ ہوئی تھیں. یہ تینوں لڑکیاں ایک ایسی لڑکی کی دوست ہیں جو دسمبر 2014 میں شام گئی تھی. لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کے کمانڈر رچرڈ والٹن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تینوں برطانوی لڑکیاں شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کی نیت سے ترکی گئی ہیں، جہاں وہ انتہائی خطرے کا شکار ہو سکتی ہیں. تاہم ان طالبات کے اسکول بیتھنل گرین اکیڈمی کے ایک پیرنٹ گورنر عبد الصمد نے اس خیال کو مسترد کیا ہے کہ وہ شام جانے کے لیے ترکی گئی ہیں.
میں اب بھی نہیں مانتا کہ وہ چھٹی منانے کے علاوہ کہیں اور جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی کی تیاری کی اور اسی قسم کے ملبوسات پہن کر اور ساتھ لے کر گئی ہیں.
عبد الصمد کا کہنا ہے کہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلبہ کے تحفظ کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں اور اسکول میں کسی قسم کی بھی انتہا پسندی نہیں ہے. تاہم پولیس کمانڈر رچرڈ والٹن کا کہنا ہے کہ یہ لڑکیاں شام جانے کا ہی ارادہ رکھتی ہیں، جہاں ان کی جان کو شدید خطرہ ہوگا.
یہ تین لڑکیاں اگر شام جاتی ہیں تو وہ انتہائی خطرے میں ہوں گی، کیونکہ وہ ایسے علاقے میں جا رہی ہیں جہاں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے شدت پسند گروہ کا قبضہ ہے. اگر وہ اس گروہ میں شامل ہوتی ہیں تو وہ یقیناً خطرے میں ہوں گی. ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ہم ایسا ہونے سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں.
رچرڈ والٹن کہتے ہیں کہ اگر یہ لڑکیاں ہمارے خدشات اور تحفظات اور اپنی سلامتی کے بارے میں سن لیں تو گھر واپس آ جائیں، جہاں ان کے خاندان ان کے لیے پریشان ہیں.
ہم ان تینوں لڑکیوں سے اپیل کریں گے کہ اگر وہ خود یہ اپیل دیکھتی ہیں تو ترکی میں پولیس سے رابطہ کریں یا ترکی میں کوئی حکومتی اہلکار ہم سے رابطہ کرے، تاکہ ان سے بات چیت ہو اور انہیں واپس ان کے خاندانوں اور ان کے گھروں تک پہنچایا جائے.
پولیس نے امید ظاہر کی ہے کہ ترکی اور شام کی سرحد پر انتہائی سرد اور ناموافق موسم کی وجہ سے یہ تینوں لڑکیاں ابھی بھی ترکی میں ہی موجود ہو سکتی ہیں. یہ تینوں لڑکیاں منگل کی صبح آخری بار دیکھی گئی تھیں جب انہوں نے اپنے والدین کو معقول وجوہات بتا کر گھر سے دن بھر باہر رہنے کی اجازت مانگی تھی. تاہم منگل کی شام یہ تینوں لڑکیاں ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے استنبول روانہ ہو گئیں. پولیس کا کہنا ہے کہ شمیمہ ممکنہ طور پر اپنی 17 سالہ بہن اقلیمہ بیگم کے نام پر سفر کر رہی ہے، جبکہ ان کی تیسری ساتھی کا نام پولیس نے والدین کی درخواست پر ظاہر نہیں کیا ہے.
یہ تھی معصومہ ملک جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں. اور ذکر ہو رہا تھا کہ مسلمانوں میں انتہا پسندی میں خصوصاً مسلمان نوجوانوں میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, مگر بھارت میں کیا صورت حال ہے یہ جائزہ لیا ہے شکیل اختر نے اپنے اس کالم دوسرا پہلو میں.
امریکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر انتہا پسند نظریات کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. انتہا پسند نظریات کو چیلنج کرنے کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے, کیونکہ دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں میں مختلف تنظیمیں نفرت اور تشدد کو فروغ دینے کے لیے اب مذہب کا سہارا لے رہی ہیں. انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی اور شدید ہو گئی ہے کہ ہزاروں یورپی نوجوان عراق اور سیریا میں دولت اسلامیہ یعنی IS کے سنی دہشت گردوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. لندن میں واقع انتہا پسندی کے مطالعے کے بین الاقوامی ادارے ICSR کے تازہ ترین مطالعے کے مطابق عراق اور سیریا میں اس وقت 20,000 سے زیادہ غیر ملکی عسکریت پسند IS کے دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ کم از کم 50 ملکوں کے جنگجو نام نہاد دولت اسلامیہ کے علاقوں میں برسر پیکار ہیں. ان میں مغربی ملکوں کے تقریباً 4,000 نوجوان بھی شامل ہیں. اس مطالعے کے مطابق یورپ کے 3 بڑے ملکوں فرانس, برطانیہ اور جرمنی سے سب سے زیادہ جنگجو عراق اور سیریا گئے. مختلف ذرائع سے موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق فرانس کے 1,200, برطانیہ کے 500 اور جرمنی کے 500 سے 600 نوجوان ISIS کے دہشت گردوں کی طرف مائل ہوئے. عراق اور سیریا میں لڑنے والے غیر ملکی دہشت گردوں میں سب سے زیادہ 3,000 دہشت گرد تیونیزیا کے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے 1,500 سے 2,500 جنگجو شوری زدہ خطے میں لڑ رہے ہیں. اردن, چیچنیا اور لبنان کے بھی سینکڑوں دہشت گرد عراق میں ISIS کی قتل و غارت گری میں شریک ہیں. اس میں پاکستان کے بھی 500 نوجوان سنی دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں. 18 کروڑ کی آبادی کے ساتھ بھارت پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والے اولین ملکوں میں شامل ہے. ICSR کی رپورٹ کے مطابق 18 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان عراق اور سیریا کے دہشت گردوں کے ساتھ شریک نہیں ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کے مسلمانوں کی طرف چند برس قبل بین الاقوامی توجہ پہلی بار اس وقت مبذول ہوئی جب یہ محسوس کیا گیا کہ القاعدہ تنظیم میں دنیا کے درجنوں ممالک کے دہشت گرد شامل ہیں, لیکن وہ بھارت کے مسلمانوں کو اپنے پرتشدد تصورات کی طرف مائل نہ کر سکی. بھارت خود بھی ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کا شکار رہا ہے. گزشتہ چند برسوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے لیے عموماً پاکستان میں واقع کچھ تنظیموں کا ہاتھ بتایا گیا ہے. حالیہ برسوں میں بھارتی مسلمانوں کی بھی ایک دہشت گرد تنظیم سامنے آئی جس کے مقاصد, فنڈنگ اور تنظیم کا ڈھانچہ پراسرار رہا ہے. بھارت میں دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح اسلام کے کئی مکاتب فکر ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی تنظیم اور مذہبی گروپ اور ادارہ انتہا پسند نظریات کو فروغ نہیں دیتا. بھارت کے تمام مذہبی ادارے اجتماعی طور پر ماضی میں کئی بار ہر طرح کی دہشت گردی اور تشدد کی مذمت کر چکے ہیں اور اسے غیر اسلامی فعل قرار دیتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد علیحدگی پسندی کی تحریک 25 برس تک چلی. تحریک کے دوران ہزاروں لوگ مارے گئے. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ 25 برس تک جاری رہنے والی کشمیر کی عسکری تحریک میں کسی بھی مرحلے پر کسی بھی شکل میں بھارت کا ایک بھی مسلم شریک نہیں ہوا. بھارت کا مسلمان بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کی طرح حساس ہے اور ملک اور دنیا میں ہونے والے واقعات کا اس پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے. لیکن اپنی تمام خامیوں اور کمیوں کے ساتھ بھارت کی جمہوریت اور ملک کا اجتماعی شعور بھارت کے مسلمانوں میں ایک مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. اپنی غربت, افلاس, ہر طرح کے دباؤ اور چیلنجز میں بھی وہ مسائل کے جمہوری حل میں یقین رکھتا ہے. تشدد اور انتہا پسندی نہیں, مثبت سوچ عام بھارتی مسلمانوں کے شعور کا محور ہے. شکیل اختر, BBC, دلی.
اور ابھی بھارت میں ہی رکتے ہیں. یہاں سوائن فلو میں مبتلا مریضوں کی تعداد گزشتہ ایک ہفتے میں دگنی ہو گئی ہے اور اس وقت مجموعی طور پر 11,000 افراد اس بیماری کا شکار ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پر دلی سے ہمارے ساتھ سہیل حلیم ہمارے ساتھ ہیں. سہیل, ہمیں جو خبریں ملی ہیں آخری خبریں ملنے تک, بھارت میں سوائن فلو سے 700 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, تو یہ بتائیے کیا خبر ہے, تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں؟
بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سے یہ سوائن فلو کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس میں جو اس میں اضافے کی رفتار ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی, لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ تھوڑی گھبراہٹ کا بھی پہلو اب اس میں شامل ہو گیا ہے. مثال کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے کیونکہ وہاں طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے اور خطرہ یہ تھا کہ اگر وہاں 4-5 جو کیسز ہوئے تھے وہ تیزی سے پھیل سکتے ہیں دوسرے لڑکوں تک. اسی طرح الہ آباد کا بھی ایک بڑا انجینئرنگ کالج ہے, موتی لال نہرو کالج, وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. اور بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں اسمبلیاں کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے صبح کی. ایک یہ گھبراہٹ پہلو ہے.
تو خود ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اور کیا حفاظتی تدابیر لینے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں حکومت کی طبی ماہرین کی جانب سے؟
इसमें बुनियादी एहतियात तो यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें और बार बार अपने हाथ धोते रहें, ताकि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है किसी वजह से तो वो ज्यादा फैले ना। लेकिन डॉक्टरों का कहना यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो वायरस है ये ह्यूमिडिटी में ज्यादा फैलता है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उनका कहना यह है कि H1N1 या स्वाइन फ्लू का जोर भी कम होता चला जाएगा।
तो सुहेल, जरा सा हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये किन रियासतों में ये ज्यादा है स्वाइन फ्लू का चर्चा?
सूरत हाल राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में खराब है। ज्यादातर अमवाद भी राजस्थान और गुजरात में हुई है। दिल्ली में 9 हलाकतें हुई है स्वाइन फ्लू की वजह से अब तक, और यहाँ पर सूरत हाल नस्बतन इस वजह से भी बेहतर है क्योंकि यहाँ बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं और हुकूमत ने काफी अच्छा इंतजाम कर रखा है टेस्टिंग वगैरह का, और तमाम इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है।
दिल्ली से सुहेल हलीम, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम बता दें कि ये हमारी आसपास के सफ़े पर ये सरे फहरिस्त यही खबर है कि भारत में स्वाइन फ्लू फैल रहा है और काफ़ी घबराहट है इस सिलसिले में। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन अभी जारी है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन में हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं और हम पेश करेंगे हफ्तेवार प्रोग्राम बॉलीवुड राउंड अप।
कश्ती भी न बदली, दरिया भी न बदला। कश्ती भी न बदली, दरिया भी न बदला। हम डूबने वालों का जज्बा भी न बदला। है शौक सफर ऐसा कि उम्र से हमने मंजिल भी न पाई, रास्ता भी न बदला।
दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम।
आदाब, खुश आमदीद, मैं हूँ नुसरत जहां और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप।
हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम।
सीने में नफरत और बदले का जज्बा रखने से क्या फायदा? हमारा तो यही कहना है भाई, लाइफ इज टू शॉर्ट, बाबू बदला नहीं प्यार बांटे। वरुण धवन की फिल्म बदलापुर में कौन किससे बदला ले रहा है, ये देखने के लिए हमारी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी गई थी इस फिल्म का पहला शो देखने। तो नम्रता, कैसी लगी फिल्म आपको?
मैं अगर बदलापुर को डिस्क्राइब करूं तो ये काफी सीरियस सब्जेक्ट्स को लेके उन्होंने ये थ्रिलर बनाया है। एक पल भर में दुनिया बदल सकती है आपकी, चुटकी बजाते ही सारी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, उसको पोर्ट्रे उन्होंने किया है। बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स फिल्माए गए हैं, लिखे गए हैं, और इस तरह से कि छोटे से छोटा किरदार जो आप इस फिल्म में देखेंगे ना, वो अपने में एक पूरा राउंडेड कैरेक्टर है। आई थिंक मुझे इस फिल्म में वरुण ने बहुत इम्प्रेस किया है। फिल्म को मैं 5 में से 3 नंबर दूंगी और मैं और भी नंबर देती। जैसा मैंने कहा ना, मैं कह नहीं पा रही क्या है, पर कहीं कुछ अधूरा सा रह गया।
नम्रता को तो फिल्म में कुछ अधूरापन लगा, देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं।
फिल्म अच्छी थी।
फिल्म एकदम खराब बनाई।
वेरी गुड,
फिल्म अच्छी है। वरुण धवन का काम बहुत बढ़िया है।
बहुत टाइम के बाद एक एक्शन जॉनर की इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली।
सबसे अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
वरुण धवन अभी तक रोमांटिक बॉय की इमेज में आए हैं।
इसमें एंग्री यंग मैन बोल सकते हैं उनको।
फिल्म PK की कामयाबी के घोड़े पर सवार अनुष्का शर्मा अब चढ़ रही हैं हाईवे NH-10 पर। जी हाँ, यही नाम है उनकी आने वाली फिल्म का जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। ये फिल्म जरा लीक से हटकर है। अनुष्का, फिल्म में आपके अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है, तो फिल्म में अकेले पॉपुलर चेहरा होने के सबब कहीं आप कोई प्रेशर तो नहीं ले रही?
मेरी पॉपुलैरिटी से लोग पिक्चर को देखने आ सकते हैं, उसके बाद वो बैठ के पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे जिस बिकॉज मैं पॉपुलर हूँ। इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। आफ्टर दैट इट्स योर स्क्रिप्ट, इट्स योर स्टोरी। इट्स नो, शी आस्क्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इट्स योर स्क्रिप्ट, इट्स योर स्टोरी, इट्स द डायरेक्टर, इट्स यू नो दे आर, देन इट्स लाइक दैट टेक्स ओवर, देन यू आर नथिंग। एंड इफ एन एक्टर स्टार्ट्स टू थिंक कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, देन दैट्स स्टुपिडिटी, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। यू नो, यू आर एज गुड एज योर फिल्म्स, यू आर एज गुड एज द वर्क दैट यू डू। सो दैट प्रेशर आई एम टेकिंग नॉट सो मच, बिकॉज आई एम बैक्ड बाय अ गुड फिल्म।
इस बोल्ड स्टेप के लिए हैट्स ऑफ अनुष्का, लेकिन मसाला फिल्मों की आदि ऑडियंस क्या इस फिल्म को हजम कर पाएंगे? चलें देखते हैं।
मेरे ही चर्चे, मेरी आही कला, जग सारा कर गानी बार बार वे। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल।
बॉलीवुड में टिकने के लिए हिंदी कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा सनी लियोन को हो रहा है, और वो हिंदी बोलने की भरपूर कोशिश भी कर रही हैं। कैसे भाई, अब हम क्या बताएं? आप खुद ही मुलायजा कीजिए कि किस तरह वो हिंदी में एक डायलॉग की बैंड बजा रही हैं।
हिंदी में बोलूं, जब मैं मूवी बनाती हूँ, मैं सब प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्शन देती हूँ, अगर मेरा वो इश्यूज करना है, कोशिश करना है, दैट यू वांट मी टू डू इट, मैं कोशिश करूंगी। अगर वो वॉइस फिट नहीं होता है, देन आई गिव द ऑप्शन दैट यू आर नॉट गोना हर्ट माय फीलिंग्स और माय प्राइड। तो होते कान मेरे रणवीर को हाथ उठाने वाले, वो सुखा के मारा, जो भी इसे छोड़े
सनी, ये मजाक नहीं, सीरियस बिजनेस है। कुछ और नहीं तो कतरीना कैफ और नरगिस फखरी से ही कुछ सीख ले।
काफी गलतियां कर चुका हूं मैं, अब गवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं समाज के लिए मारूं या खुद के लिए, सिस्टम को क्या फर्क पड़ता।
फिल्मों में इनकाउंटर के बाहर नाना पाटेकर ने 2004 में फिल्म की थी अब तक 56, जिसमें उन्होंने किए थे 56 इनकाउंटर। इसके बाद से वो बिल्कुल गायब हो गए। अब फिर वो बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, तो ये 56 को 57 होने में इतना टाइम क्यों लगा?
मुझे नहीं मालूम, प्रोड्यूसर को पूछना चाहिए, लेकिन कहानी ही बिल्कुल अलग है। वो उनको अलग सिरे से करना था, कुछ मालूम नहीं। अब काफी उम्र हो गई है, जब पहले फोर्स में था तो उसकी उम्र 40 थी, और अभी जब है तो तकरीबन 60 है, तो ये बिल्कुल जायज है कि इतनी गैप तो
जायज है, बिल्कुल जायज है। और भाई 64 साल की उम्र में भी एक्शन कर रहे हैं, आपके सामने तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। फिल्मी दुनिया को ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने देने वाले और कोई नहीं, खयाम साहब हैं। आज हम बात करेंगे खयाम साहब की, जिन्होंने अपनी धुनों से लोगों को दीवाना बनाया। खयाम साहब का पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम था। वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और इसी हफ्ते 88 साल के हो रहे हैं।
नूरी, नूरी, आ जा रे, ओ, दिल भर जानिया।
बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि खयाम साहब मौसीकार नहीं बल्कि अदाकार बनना चाहते थे, और फिल्मों की यही लत उन्हें दिल्ली ले आई। उन्हें मौसीकी का बहुत शौक था, इसलिए उनके चचा ने उन्हें मौसीकी की बाकायदा तालीम दिलवाई, जिसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और मुंबई चले आए।
यहाँ मुंबई में उदयन पंडित सुधरलाल भक्तराम जी के दर के साथ कंसर्न में फिल्म रोमियो जूलियट में प्लेबैक सिंगिंग का चांस दिया। मेरे गुरु, उनको मेरी आवाज भी और गाना भी पसंद आया था, जो भी मैंने सीखा उन्हीं से साथ रियाज जो किया, कैसे फिल्म रोमियो जूलियट में डुएट था जोहरा जी सुपर सिंगर उस वक्त की, और उनके साथ एक शेर है उस गजल का, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार।
अपने इब्तदाई दिनों के बारे में वो बी आर चोपड़ा के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बताते हैं।
बी आर चोपड़ा साहब की पहली तनख्वाह, मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री की मैं भूला ही नहीं, मैं कभी भी और ना भूलूंगा। बी आर चोपड़ा साहब को पहली तनख्वाह 125 रुपए महीना,
हयाम साहब को पहली कामयाबी 1950 में फिल्म बीवी के गानों से मिली।
अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे अकेले में।
1953 में खयाम को दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म फुटपाथ में मौसीकी देने का मौका मिला। अच्छे म्यूजिक के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी।
शाम गम की कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा मेरे सनम।
काफी स्ट्रगल के बाद 1958 में उन्हें फिर सुबह होगी जैसी हिट फिल्म मिली।
जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी वो सुबह कभी तो आए।
70 की दहाई में खयाम साहब की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं और लोगों ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जमानी।
फिल्म कभी कभी के बाद एक बार फिर उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की।
इन आँखों की मस्ती मस्ताने
1981 में उमराव जान की कामयाबी खयाम ही नहीं आशा भोसले के करियर को भी एक नए मोड़ पर ले आई। इस फिल्म के लिए खयाम साहब को बेस्ट कंपोजर का नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। नब्बे की दहाई में फिल्मों में गानों के गिरते मेयार को देखते हुए खयाम साहब ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। आजकल खयाम साहब फिल्मों में सरगर्म नहीं है, लेकिन उनके खूबसूरत नगमों को कौन भूल सकता है। भाई मेरे दिले नादा की आवाज़ तो यही है कि आपसे बातें करती रहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही, ताकि अगले हफ्ते फिर से आ सकूं ताज़ा खबरों और गॉसिप के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंडर आपने सुना, पेश कर रही थी नुसरत जहां। और आप ये चाहें तो bbcurdu.com के ऑडियो सेक्शन में आकर सुन भी सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में महकमे सेहत के हुक्काम का ये कहना है कि सियासी जमातों की जानिब से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की खुलकर हिमायत करने की वजह से पोलियो से इनकार करने वाले केसेस में अब बहुत कमी आ रही है। ये खबर भी तफसील के साथ bbcurdu.com पर मौजूद है। और यहाँ पर एक फीचर शाया हुआ है जिसका उन्वान ये है कि सऊदी टीवी प्रेजेंटर्स अपने सर ढांपें और अबाया पहने। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब में ख्वातीन न्यूज़ रीडर्स को मुस्तकबिल में टीवी पर आने के लिए मजीद सादा लिबास ज़ेब-तन करना होगा। सऊदी अरब की शूरा कौंसिल मुल्क के मीडिया हुकाम की जानिब से पेश की जाने वाली इन तजावीज़ पर भी गौर कर रही है, जिसमें तमाम ख्वातीन टीवी प्रेजेंटर्स को ऑन एयर जदीद तर्ज के लिबास भी ना पहनने की हिदायत की जाएगी। ये फीचर है जो पहले ही सफ़े पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर यही फीचर हैं। और इस वक्त हमारी शह सुर्खी बदस्तूर वही है कि अफ़गानिस्तान से इनखिला का मंसूबा अगले माह वाज़े हो जाएगा। और हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस खबर पर तफसील से रोशनी डाली थी और अपने तजियाकारों से बात की थी कि अफ़गानिस्तान में अब इस बदली हुई सूरत हाल में अमन के क्या इम्कानात हैं। इसके साथ ही सैरबीन अब इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दिए डेरिक क्लार्क ने। और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक। माहवारा सफ्तर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दीजिए। और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ शिमाइला खान।
افغانستان کے دورے پر موجود امریکہ کے نئے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان سے فوجی انخلا کے عمل کو آہستہ کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے. پاکستان کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر گزشتہ سال دسمبر میں طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور طالب علم انتقال کر گیا ہے. روسی دارالحکومت ماسکو میں آج یوکرین میں بغاوت کو ایک سال مکمل ہونے پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے معاملے میں پاگل پن اور ڈھٹائی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے جس سے یورپ کے ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا ہے. اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ سمندر کے راستے اٹلی میں داخل ہونے والے مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ یورپی حکومتوں کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد سے لڑنے پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے پروگرام متعارف کروانے چاہئیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.